بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، سورة بقرة میں پہلے پارے کے بڑے حصے میں تو جیسا آپ کو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے احوال زیادہ بیان فرمائے جو لوگ کتاب دیے گئے تھے آسمانی، اور نبی کی تعلیمات بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن انہوں نے اس میں جو گڑبڑیں کی ان سے واقف کرایا تاکہ یہ امت مسلمہ قرآن پاک کے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ ایسی بے اعتدالی نہ کرے، جرات نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے. اس کے بعد کے حصے میں سورہ بقرہ میں بہت سے احکام مسائل کے ہیں. قرآن پاک سورہ بقرہ میں مسائل بہت بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ معاملات کی لائن میں ایک تو حلال کھانے کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، آگے آٹھویں پارے میں بھی ہے اس کا بیان، اس کے بعد بھی ہے، لیکن اس میں بھی ہے کہ شیطان جو ہے وہ تم کو برائی کا حکم دیتا ہے اور حلال کھانے نہیں دیتا ہے، لہذا تم حلال کھانے کے معاملے میں محتاط رہنا. لڑائی وغیرہ کے موقع پر جو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچ جاتی ہے اس کے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کسی کا نقصان ہوا، زیادتی ہوئی، تو پھر دوسرے آدمی کو اس کا بدلہ لینے کا حق ہے اسلام کے اندر. مگر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو مالی مبادلے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی تو اجازت ایسے ہوتی ہے کہ آپس میں بھی آپ شرعی مصالحت سے کر سکتے ہیں، لیکن سزاؤں اور بدلوں کا جو نظام ہے وہ انسان اپنے طور پہ نہیں کرتا جب تک کہ قوت نافذہ نہ ہو، یعنی حکومت اسلامی نہ ہو، گورنمنٹ کی طرف سے ہونے والے کام ہوتے ہیں وہ. تو گویا مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ اگر مسلمانوں کی گورنمنٹ ہے تو ان کو بدلے کا کیا نظام ہے، اس میں اس کو واقف کرایا گیا ہے. روزے کے متعلق اس کی فرضیت کا بیان بھی اسی میں ہے کہ روزے جو ہیں وہ تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے ہر زمانے میں کیے گئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی کیے گئے تھے. اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے تقویٰ پیدا ہوتا ہے انسان میں. اور پھر روزوں کے اندر مسائل میں کافی ترتیب ہوئی ہے، تبدیلیاں ہوئی ہیں. رمضان سے پہلے کچھ روزے فرض تھے، رمضان فرض نہیں تھا اس وقت تک، پھر اللہ پاک نے اس کو منسوخ کیا، رمضان کو فرض فرما دیا. پہلے جب رمضان سے پہلے روزے فرض تھے تو روزے بھی رکھنے کی اجازت تھی اور صدقہ دینے کی بھی اجازت تھی کہ اگر آپ روزے نہیں رکھنا چاہ رہے تو صدقہ دے دو. پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو صدقہ دینے کو کینسل کر دیا گیا کہ نہیں، روزہ ہی رکھنا پڑے گا، الا کہ جو آدمی بیمار ہے یا مسافر ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسرے موقع پر روزہ رکھے، اس کے بھی ذمے فدیہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دو، ویسا نہیں ہوتا. اگر عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے تو پھر بعد میں قضا کرنی پڑتی ہے، اگر قضا نہیں کر سکے اور موت آ گئی تو فدیہ دینا پڑتا ہے، ویسے فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہوتی کہ بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سک رہے فدیہ دے دو. ایسا کرنے لگے ہیں بہت سے لوگ، ایسا نہیں کر سکتے. آج روزہ نہیں رکھ سک رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل سے تندرستی ہو جائے رکھیں گے، اب لمبے روزے ہیں نہیں رکھ پا رہے ہیں، چھوٹے روزے ہوں گے تو آدمی رکھ لے گا تو سردیوں میں قضا کرے گا. تو اگر قضا کرنا پاسبل ہے تو اس کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ کینسل کیا گیا کہ فدیہ نہیں دے سکتے، رمضان کے ہی روزے رکھنے پڑیں گے. اس کے بعد میں تیسری تبدیلی اس کے اندر یہ ہوگی کہ پہلے افطار کرنے کے بعد میں سونے تک کھانے پینے کی اجازت تھی بیوی کے پاس جانے کی، اگر آنکھ لگ گئی تو پھر دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. تو تیسری تبدیلی اس میں پھر یہ اللہ پاک نے فرمائی کہ نہیں، رمضان کی پوری رات چاہے آپ سو درمیان میں یا نہ سو، کھانے اور پینے اور بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے. وہ مسائل اس میں بیان فرمائے گئے. پھر روزے کا ٹائم بتایا گیا کہ روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے. صبح صادق ہونا اگر یقین سے معلوم ہو جائے، جیسے کہ حساب کتاب سے آج کل یقین سے ہی معلوم ہوتا ہے، تو پھر ایک منٹ بھی اجازت نہیں ہوتی اس کے بعد کھانے کی. اور غروب ہونا بھی یقین سے معلوم ہو جاتا ہے آج کل، تو اس سے ایک منٹ پہلے بھی اجازت نہیں ہوتی افطار کرنے کی. اگر کسی نے غروب ہونے سے ایک منٹ پہلے افطار کر لیا تو روزہ نہیں ہوگا اس کا، کسی نے صبح صادق ہونے کے ایک منٹ بعد سحری کھاتا رہا اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس میں احتیاط کرنا ہے کہ ایک دو تین منٹ پہلے، چار منٹ پہلے آدمی ادھر سے فارغ ہو جائے، دو تین منٹ آگے، چار منٹ آگے جو ہے آدمی افطار کرے. افطار میں جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے کو خطرے میں ڈالے، سحری میں دیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے کو خطرے میں ڈالے، بلکہ احتیاط ہونی چاہیے اس معاملے میں. اور پھر اعتکاف کے مسائل بھی ساتھ ساتھ بیان فرمایا کہ مسجدوں میں اعتکاف بھی کرنا چاہیے رمضان میں. اعتکاف کے مسائل میں پھر یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اعتکاف کے مسائل میں یہ بات ہے خاص کہ اس میں ان راتوں میں بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے. رمضان کے عام دنوں میں راتوں میں بیویوں کے پاس جا سکتے، اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن اعتکاف کے دنوں میں صرف کھانے پینے کی اجازت رہتی ہے، بیویوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد حج کے مسائل بہت سے بیان کیے گئے ہیں اس سورہ بقرہ میں، بہت کافی تفصیل سے حج کے بہت سارے، حج کے اور عمرے کے اور اس کی فرضیت کا اور اس کے مہینوں کا کہ وہ کون سے مہینوں میں ادا کیا جاتا ہے، اور جب حج کرنا ہوتا ہے آدمی کو تو اس کو کن آداب کے ساتھ، کن رعایتوں کے ساتھ میں کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ ہے کہ وہاں لڑائی جھگڑے سے خاص طور پر احتیاط کرنے کی تعلیم دی گئی، اور میاں بیوی کے تعلقات والی بات کرنے سے خصوصی سے منع کیا گیا. اور پھر یہ ہے کہ اسباب اختیار کر کے جانے کو فرمایا گیا، اسباب کے بغیر وہاں جا کے لوگوں سے بھیک مانگنا اور اپنا حج پورا کرنا اس کو منع کیا گیا ہے. پھر وہاں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، ادھر ادھر کی مشغولیتوں میں زیادہ رہنے کے بجائے ذکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اور پھر منا میں جو قیام ہوتا ہے، اس منا کے قیام کے دوران خاص طور پر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی تعلیم دی گئی. ایک بات درمیان میں یہ اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ سارے ایمان والوں سے ایک بات کا مطالبہ یہ ہے، ایک حکم ان کو یہ دیا جاتا ہے کہ وہ اسلام میں پورے داخل ہونا، ادخلوا فی السلم کافہ. کیونکہ اس سے پہلے مذہب والوں نے یہ گڑبڑ کی تھی کہ وہ پورے مذہب کو لیتے نہیں تھے، اور اللہ پاک نے اس پر بہت سخت نفرت کا اظہار فرمایا، غصے کا اظہار فرمایا. مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ تم لوگ بھی آدھے تیتر آدھے بٹے نہیں رہنا، اب مسلمان ہیں بس پکے مسلمان بننا، تو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جانا، اس میں کچھ چیزیں لی کچھ چیزیں نہیں لی، ایسا ہرگز نہ کرنا. پھر اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ چونکہ دنیا میں امتحان کے لیے رکھا گیا، اور اس کے بعد کی جو دنیا آنے والی ہے ہمیشہ کی زندگی، اس میں جنت ہے ایمان والوں کے لیے، تو جنت کو اپنے سامنے رکھ کر اس دنیا میں محنت اور مشقت اللہ کے لیے کرنے کا حوصلہ بنانا، اس میں پیچھے نہیں ہٹنا. جنت بہت عالی شان چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت ہی دائمی ہے. فرمایا کہ اس سے پہلے بھی ایسے ہوا کہ جن سے بھی ہم نے جنت کا وعدہ کیا ان کو دنیا میں بہت کام لگایا، ایسے تم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم سے جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، تو دنیا میں تمہیں محنت، مجاہدہ، مشقت، نفس کشی، جان کی قربانی، مال کی قربانی یہ ہونی چاہیے. ہم نے تو انبیاء کو بھی اس میں ہلا دیا ہے، انبیاء علیہ السلام کو تک اتنا کام لگایا ہے کہ ان کو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ، رسول اور ایمان والوں کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ مدد اللہ کی کب آتی ہے، اس کے بعد آئی. تو بتائیے کہ خوب اس میں مجاہدہ ہے، مشقت ہے. کیوں ہے یہ نظام اللہ کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. خرچ کرنے کے مسائل بیان فرمائے گئے، اور فرمایا کہ خرچ کرنے کے اندر یہ بات آپ سے پوچھی جاتی ہے کہ کہاں خرچ کریں، تو خرچ کا مصرف والدین بھی ہیں. بہت سے لوگ والدین کو اس بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان پہ خرچ کرنا نہیں ہے. والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، مسافرین ہیں، یہ سب بھی خرچ کے مصرف ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی تم بھلائی کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، پورا پورا بدلہ دیں گے. شراب کے مسئلے اور جوئے کے مسئلے یہ بھی بیان کیے گئے. شراب کے اندر بھی پہلے یہ تھا کہ شراب کے ہوں، نماز کے ہوں، روزے کے ہوں، حج کے ہوں، زکوٰۃ کے ہوں، ان سب مسائل میں اللہ نے خاص حکمت اختیار فرمائی ہے، تدریج ہے اس میں. اس لیے یہ بات علماء کو ہی پکا معلوم ہے کہ پرفیکٹ بات بات کی کیا ہے، نماز میں پرفیکٹ بات کیا ہے، روزے میں پرفیکٹ بات بات کی کیا ہے، تراوی میں پرفیکٹ بات کیا ہے، حج میں پرفیکٹ بات کیا ہے. کیونکہ اللہ پاک کی عادت مبارکہ اس میں یہ رہی ہے کہ ہر کام میں تدریج کی ہے، پہلے کچھ، پھر تھوڑا سا، پھر تھوڑا سا، پھر تھوڑا سا، ایسا کیا ہے. تو ایسے ہی پردے میں بھی ایسے ہی کیا ہے، شراب وغیرہ کے اندر بھی ایسے شروع شروع میں شراب ایک دم حرام نہیں کی، اور فرما دیا اس میں نقصان بھی ہے، اس میں نفع بھی ہے، نقصان زیادہ ہے، بس یہ بتا دیا، حرام نہیں بلکہ نہیں بتایا. پھر اس کے بعد میں حرام ہونے کی بات بیان کی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ اس کا جو ہے نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے. اور یہ مت سمجھو کہ اس میں نفع ہے تو کرنا چاہیے، ہر نفع والی چیز نہیں کی جاتی. جب اس کا نقصان غالب ہوتا ہے تو پھر اس کو منع کر دیا جاتا ہے، چنانچہ شراب کو تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے. مسلمانوں کے لیے کسی صورت میں شراب اختیار نہیں کرنی ہے، اور یہ بہت سخت ہے اللہ کے پاس. اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، یہ ساری خبیث چیزوں کی ماں ہے یہ. اگر کسی کو ماں مل گئی تو سمجھو کہ پھر اب خباثت کی کمی اس کے گھر میں نہیں ہے. اس لیے بہت سختی سے اس کو روکا گیا ہے، کیونکہ جس ماحول میں، جس انوائرمنٹ میں ہمارے نوجوان ہوتے ہیں، وہ اس میں فنکشن میں، پارٹیوں میں، اس میں اس میں آنا جانا ہوتا ہے، تو دیکھا دیکھی متاثر ہو جانے کا ڈر رہتا ہے. بہت ہی نفرت، اور بہت دور اس سے رہنا ہے. حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں اپنی عزت کی اور اپنے جلال کی اور اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دنیا میں جو جتنی شراب پیے گا جہنم میں اس کو زخمیوں کا اتنا خون اور پیپ پلا کے چھوڑوں گا. زخمیوں کا پیپ, جہنمی زخمیوں کا پیپ اور خون اس کو پلایا جائے گا جتنا اس نے دنیا میں شراب پی ہے. بہت سخت بات ہے, کیونکہ اگر یہ آ گئے معاشرے کے اندر, اگر یہ چیز آ گئی پھر اب کچھ کرنا نہیں پڑتا, وہ سارا معاشرہ وہ ہو جاتا, برا ہو جاتا, ستینا تباہ برباد ہو جاتا ہے. یتیموں کے بارے میں جو پرورش وغیرہ کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ مسائل بیان فرمائے گئے. اسی طرح سے مشرک عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کو منع کیا گیا ہے, مشرک مردوں کے ساتھ شادی کرنے کو منع کیا گیا ہے. شادی ہوتی نہیں ہے, بعض لوگ شادی کر لیتے ہیں. کرسچن مشرکوں کے حکم میں ہیں, یہودی مشرکوں کے حکم میں ہیں, شادی کر لیتے ہیں لوگ اور سمجھ لیں کہ ہم نے تو کر لی تو ہو گئی. تو کر لینے سے ہو تھوڑی جاتی ہے, یہ تو بالکل ایسی ہے جیسے ایک مولانا بیان فرماتے تھے کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی. تو ایک صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے میری تو ہوتی ہے, میں نے بہت مرتبہ پڑھی ہے, پڑھتا رہتا ہوں, میری تو ہوتی ہے. تو ایسے ہی مسئلہ ہے یہاں کرسچنوں سے شادی کا ہے. کرسچن عورت سے شادی کریں گے تو ہوگی نہیں, وہ ناجائز تعلقات ہی ہیں. کوئی کرسچن لڑکے سے کوئی عورت شادی کرے گی تو شادی ہوگی نہیں, وہ ناجائز تعلقات ہیں, حرام تعلقات ہیں. شادی کر کے بولنے کی کیا ضرورت ہے, رہنی ہے تو ویسے ہی رہو بس, اور کیا بے ہوگی کے ساتھ. عورتوں کے ناپاکی کے جو دن ہوتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, ان دنوں میں مردوں کو, مرد اور عورت کو آپس میں تعلقات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. خصوصیت سے اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. اس معاملے میں پہلے زمانے میں جو اہل کتاب تھے وہ دو قسم کے, زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں, بولتے ہیں, اب تو خیر رہے نہیں. اسلام آنے کے بعد میں کوئی اہل کتاب نہیں رہتا, بولتا ہے خالی. وہ اسلام آ گیا سب کینسل ہو گیا, اس سے پہلے تھے وہ. اس سے پہلے تک اہل کتاب ہونا پایا جاتا ہے, اس کے بعد ہونا حقیقتا نہیں پایا جاتا, وہ ختم ہو گیا. آپ کو سب مشرکوں کی فہرست میں آ گئے یہاں سے وہاں تک. تو پہلے جو تھے ایک قسم وہ تھی جو عورتوں کو ان دنوں میں بہت منحوس سمجھتے تھے, حتیٰ کہ الگ ان کا روم الگ ہو جاتا تھا, کھانا پینا الگ, رہنا سہنا الگ, بالکل ہر چیز میں. اور ایک قسم ان میں ایسی پائی جاتی ہے جو اس میں بھی اپنے تعلقات میں کسی قسم کا فرق نہیں رکھتی تھی. تو جیسے پاکی کے دنوں میں تعلقات کی نوعیت ہے وہ اس میں بھی ہے. اسلام نے کہا ایسی بات نہیں ہے, نہ تو اتنی نفرت کی بات ہے اور نہ اتنی کھلم کھلا اجازت ہے, بلکہ صرف یہ پابندی ہے کہ جب نماز نہیں پڑھنے کے دن ہوں گے ان دنوں میں ازدواجی تعلقات جو ہیں, میاں بیوی کے ملنے کے جو تعلقات ہیں وہ حرام ہیں, وہ ناجائز ہیں, ان کی اجازت نہیں ہے بالکل. پہلے زمانے میں لوگ عورتوں کو چھوڑنے کا ایک طریقہ ایلا بول کے تھا, مختلف طریقوں سے طلاق دیتے تھے. ایک ایلا اس کا نام تھا, ایک زہار اس کا نام تھا. اب اپنے زمانے میں اس کا کوئی رواج نہیں رہا ہے, اس کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ ابھی بھی, لیکن چونکہ اب اس کا رواج ہی نہیں رہا تو بول کے ایک نئی آپ لوگوں کے لیے پنچایت کی ضرورت ہی نہیں. علماء کرام کو تو پڑھتے رہنا پڑتا ہے اس واسطے کہ کب پتہ نہیں کیا چیز رواج میں آ جائے. تو بات وہ بھی پڑھتے ہیں, وہ پڑھاتے ہیں جو رواج میں ہے, لوگوں کو معلوم ہے, وہ بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں جو رواج میں نہیں ہے. تفصیل تو پوری یاد رکھنی پڑتی ہے, اس کا بیان, اس کے تھوڑے سے مسائل ہیں. طلاق کے مسئلے بیان کیے گئے ہیں, نکاح کے مسئلے بیان کیے گئے ہیں, رضاعت کے دودھ پلانے کے مسئلے چھوٹے بچوں کے وہ بیان کیے گئے ہیں سورہ بقرہ میں. طلاق کے سلسلے میں ایک بات جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ طلاق دیں یا دو مرتبہ طلاق دیں تو اس میں واپسی کی گنجائش ہوتی ہے, تین مرتبہ طلاق دیں تو پھر اس میں واپسی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اسلام کا فلسفہ اس میں یہ ہے کہ گنجائش تین تک رکھی گئی ہے, اگر تین مرتبہ تک طلاق کی نوبت پہنچ گئی تو بھائی تم اپنا راستہ لے لو, تم اپنا راستہ لے لو, تم دوسری جگہ شادی کر لو, تم دوسری جگہ شادی کر لو. ایسا نہیں ہے کہ طلاق دی پھر شادی کر لی, طلاق دی پھر شادی کر لی, طلاق دی, ایسی گنجائش اسلام میں نہیں, یعنی کوئی طریقہ نہیں ہے. نکاح و طلاق کا مسئلہ کھیل تماشا نہیں ہے, نزاکت ہے اس میں. اس لیے دو تک میں تو یہ فرمایا کہ بھائی دو تک واپسی کی گنجائش ہے, تین تک واپسی کی گنجائش نہیں ہے. اگر تین دے دیے تو پھر مغلظہ ہو جاتی ہے. تین چاہے یہ الگ الگ دیں, تین چاہے یہ ایک دیں. آج کل ہوتا یہ ہے کہ تین غصے میں تین سے کم طلاق دیتے نہیں, لکھ کے دیں یا زبانی طور پر دیں. حالانکہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے, کبھی تین تک جانی نہیں چاہیے بات. پہلے تو طلاق پہ نہیں جانا چاہیے, لیکن بہرحال کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو آدمی کو ایک بس ہے, دو بس ہے, تو تین تک جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تین طلاق دینے پر ہی پڑتی ہے شاید. پھر جب وہ تین پڑ جاتی ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ نہیں گنجائش نہیں ہے, تو پھر ایسے جاہلوں کے پاس جاتے ہیں جو بتائیں کہ تین ایک ہوتی. تین طلاق ایک ہونا اجماع صحابہ کے خلاف ہے. تین طلاق تین ہی ہوتے ہیں, تین شوہر تین ہیں کیا ایک ہے؟ تین شادیاں تین ہیں کیا ایک ہے؟ تو طلاق تین ہوں گے یا ایک ہوں گے؟ جو تین طلاقوں کو ایک بولتا ہے اس کی تحقیق کرنا کہ انہیں شادیاں بھی تین کرتا ہوں گا, جو عورت تین طلاقوں کو ایک مانتی ہے اس کی تحقیق کرنا اس کے ہسبینڈ بھی تین ہوں گے کیونکہ اس کے بعد ایک ہی میں ہے وہ. تو خامخواہ کی بات ہے یہ, اسلام بدلنے والی بات ہے. تین طلاقوں کو ایک طلاق ماننا یا اسلام کو بدلنا ہے, تین تین ہی ہوتے ہیں. کیئرفل رہنا ہے. بتایا جب بھائی جب ایک شادی کر رہا ہے ایک آدمی تو اس کو نکاح کے مسئلے طلاق کے مسئلے معلوم کرنا ہے, نہیں تو پریشانی تو آئے گی, پھر بعد میں احتیاط نہیں کریں گے تو. اس کو بیان کیا گیا اس میں صاف ہے کہ جب تیسری طلاق ہوتی ہے تو پھر اجازت نہیں ہوتی پھر دوسری جگہ شادی کرنا. اب وہاں پہ بھی اگر نباہ نہیں ہوا تو پھر یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے تو آ سکتی ہے, وہ مرضی ہے اس کی. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جو بچیوں کے معاملے میں لوگ بہت زیادہ کنٹرول کرتے تھے لڑکیوں پر عورتوں پر, تو اگر کسی کی طلاق ہو گئی تو خاندان کے بھائی وغیرہ رشتے دار یہ پھر شادی نہیں کرتے تھے, اس کو بجگڑ کے رکھ دیتے ہماری بے عزتی ہو جائے گی یہ ہو جائے گی, رواج نہیں تھا. تو اس کو منع کیا گیا اسلام میں, کہنے لگے یہ صحیح نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے, آپ روک نہیں سکتے. جب دوسری جگہ وہ شادی کرنا چاہیں خواتین تو پھر ان کو شادی کرنے کا موقع دو. اٹکا کے رکھنا رکا کے رکھنا یہ ایسی چیزیں مردوں کو نہ تو رشتے داروں کو چاہیے کہ وہ ایسا کریں, نہ وہ شوہر پہلا شوہر کوئی ایسی ٹرک اختیار کرے کہ جس کی وجہ سے وہ کسی اور جگہ وہ شادی نہ کر سکے, اس کو منع کیا گیا ہے. دودھ پلانے کی جو عمر ہے وہ فرمائی گئی ہے کہ وہ 2 سال تک پلا سکتی ہیں. چھوٹے بچوں کو دودھ جو ہے عورت پلائے گی, اپنا دودھ اگر پلائے گی تو وہ 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے. جن لوگوں کی اور طلاق ہوتی ہے تو ان کی عدت الگ ہے. عدت کا مطلب دوسری شادی سے پہلے جو ٹائم گزارنا ہوتا ہے. اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت الگ ہے عورت کو, اس کو بیان کیا گیا ہے. طلاق کی عدت الگ بیان کی گئی, وفات کی عدت یعنی موت کی عدت الگ بیان کی گئی. شوہر کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو عورت کو 4 مہینے 10 دن رہنا پڑتا ہے, 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا پڑتا. کب؟ جب شوہر کا انتقال ہو جائے. اگر طلاق کا واقعہ ہو گیا ہے تو پھر 3 پیریڈ عورت کی عدت ہوتی ہے. پھر اس میں بھی اگر وہ حاملہ ہے پریگننٹ ہے تو پھر وضع حمل اس کی عدت ہے. تھوڑا سا اس کے مسئلے ہیں, جب ضرورت پیش آ جائے خدا نہ خواستہ ہزار بار خدا نہ خواستہ تو پوچھ لینا چاہیے. جب طلاق ہو جاتی ہے یا خلع ہو جاتی ہے تو عورت کے ذمے کنٹینیو خرچہ مرد کے اوپر نہیں آتا, عدت تک کا خرچہ اس کو دینا پڑتا ہے. بس اسلام میں یہ ہے کہ جو اس کی عدت ہے جب دوسرے سے شادی کرنے کو جب تک کے لیے آپ نے منع کیا ہے اس وقت تک کا خرچہ مرد کے ذمے آتا ہے. یہ نہیں کہ بس شادی طلاق اس نے لے لی یا خلع اس نے لے لیا اب خرچہ اس کو دیے جا رہے ہیں. بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی سے خرچہ لیتی رہتی ہے دوسرے آدمی کے ساتھ پھرتی رہتی ہے عورت, اس کو جلاتے رہتی ہے. تو یہ تو کوئی اسلام میں بتایا تو زیادتی ہے, مرد کو زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے تو عورت کو بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور میں کہ جتنی عدت ہے اتنی عدت کا خرچہ صرف مرد کے ذمہ آتا ہے, اس کے بعد کا نہیں آتا, اس کو بیان کیا گیا. اللہ کے لیے کبھی لڑنے کی نوبت آ جاتی ہے تو اس کے مسائل تھوڑے سے بیان کیے گئے ہیں اور اس میں ہمت اور حوصلہ دیا گیا ہے. اور اس میں تالوت اور جالوت کا قصہ بہت مشہور ہے جو بنی اسرائیل کے اندر پیش آیا تھا, اس کا اس واقعے کو بہت تفصیل سے اللہ پاک نے یہاں دوسرے پارے کے آخر میں بیان فرمایا ہے. جالوت بڑے لاؤ لشکر والا تھا, تالوت وہ ایک بندہ تھا, وہ بالکل بےسر و سامان تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بادشاہ بنا دیا مسلمانوں کا اس زمانے کے. تو پھر ان کے ساتھ جو لوگ اللہ کے لیے لڑنے کے لیے گئے تو بہت تعداد کے اندر کم تھے اور وہ بہت زیادہ تھے ہزاروں کے اندر, یہ خالی 313 تھے. بدر کے اندر جتنے صحابہ تھے اتنے ہی تالوت کے لشکر کے لوگ تھے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرما دیا. اور اس کے بیانات اس کے واقعات بیان فرمایا گئے کہ کیسے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آتی ہے, کیسے بے سہارا بے وسیلے والے وسیلے والوں پر اسباب والوں پر غالب آ جاتے ہیں. اصل ہمارے لیے جان و مال کی قربانی دینا اصل ہوتا ہے, اس کا حوصلہ پیدا کرنے کے لیے اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا. اسی تالوت کے لشکر میں حضرت داؤد بھی تھے, چنانچہ اس کا بیان ہے کہ وقتل داؤد جالوتا, جالوت ان کے بادشاہ کا نام ہے کافروں کے, تو داؤد نے پھر جالوت کو مارا, اس کو بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا تفصیل سے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آپس کے جو ہیں مرتبے تھوڑا سا ان کی طرف روشنی ڈالی گئی ہے کہ اللہ پاک نے سارے نبیوں کو الگ الگ مرتبوں کے ساتھ بنایا ہے, فضیلت ہے, ایک نبی کی دوسرے نبی پر فضیلت ہے, درجات ہیں. اسی سے یہ بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے نبیوں پر فضیلت ہے, آپ افضل الرسول ہیں. بحیثیت نبی اور رسول ہونے کے ماننا الگ ہے, پھر ان کو افضل ماننا الگ ہے. تو نبی اور رسول ہونے پر ایمان لانے میں تو سب پر ایمان لانا ضروری ہے, آپ کسی ایک کو بھی چھوڑ نہیں سکتے. ایک کو بھی اگر چھوڑ دیں گے تو کافر ہو جاتا ہے بندہ. جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کو ماننا ہوتا ہے, چاہے نبی آئے ہوں چاہے رسول آئے ہوں, اور درجات اللہ پاک نے ان کے الگ الگ بنائے ہیں, اس کے اندر فضیلت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے بڑے درجے والا بنایا ہے. ایمان والوں کے لیے خرچ کرنے کی ترغیب, اس سے متعلق تقریباً دو تین رکوعات میں پھیلا کے اس مضمون کو بیان فرمایا بہت تفصیل سے ہے. ایک بات تو یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ تم کو جو خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے, یہ تمہارا خرچ اس دن تمہیں کام آئے گا جس دن نہ تو تم خرچ کر کے کچھ نفع حاصل کر سکتے ہو, کیونکہ وہ ٹائم خرچ کرنے کا نہیں ہوگا, نہ دوستیوں کے ذریعے سے اپنا کچھ فائدہ لے سکتے ہو کیونکہ دوست وہاں کام نہیں آئیں گے, نہ کسی کی سفارش سے اپنا کام نکلوا سکتے ہو کیونکہ بغیر اجازت کی سفارش وہاں کام نہیں چلتی, نہ تم اپنی خود مدد کر سکتے ہو چونکہ وہاں کوئی ہم سے ٹکر لینے والا نہیں ہے. تو نہ بندہ خود اپنی مدد کر سکتا, نہ اس کے دوست احباب اس کی مدد کر سکتے, نہ کسی کی سفارش لگا کے کروا سکتا, نہ یہ کہ وہاں خود اپنے مال کو یوز کر کے وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں تمہیں مال دیا جا رہا ہے, تم یہاں مال کو اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو یہ مال اس دن کام آئے گا جس دن ان ساری چیزوں میں سے کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی. اس کو ترغیب دی گئی. اس کے بعد آیت الکرسی ہے, سب کو پتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ عظیم آیت میں اپنی توحید کی وحدانیت کا, اپنے علم کی وسعت کا, ان سب چیزوں کا بیان فرمایا. اللہ پاک کی شان کو بیان کرنے والی آیت ہے بہت زیادہ. وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں. اس کے بعد اس میں ایک مضمون یہ بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ سے کہ آپ زندہ کیسا کرتے ہیں مردوں کو, یہ بتائیے. اللہ نے فرمایا بھائی یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا میرے اطمینان کے لیے کر رہا ہوں کہ میں اس کا ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں, مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں, دیکھوں تو آپ کہتے رہیں کہ دوبارہ زندہ کریں گے کرتے کیسا ہیں. تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے, بہت ناز والے نبی تھے, اور بہت اللہ بہت چاہتے تھے ان کو, قربانی بھی ویسے دی انہوں نے, تعلقات بھی ویسے دکھائے, وفاداری بھی ویسے کی, اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہارے واسطے تمہارے سامنے دوبارہ زندہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. فرمایا کہ چار پرندے لو اور ان کو اپنے سے مانوس بنا لو, پھر ان چاروں کو ذبح کرو, ان کا آپس میں گوشت ملا دو, اور پھر ان چاروں کے چار پیس, ان گوشتوں کے چار پیس بناؤ اور چار پہاڑوں پہ رکھ کے آؤ, پھر اس کے بعد ایک جگہ کھڑے رہ کے بلاؤ, وہ چاروں آپ کے پاس آئیں گے. تو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے چار پرندوں کو پال کے, ان کو ذبح کر کے, ان کا گوشت مکس کر کے, ان کے پیسز جو ہے نا, چار پرندوں کا گوشت پہلے ملا دیا ایک پورے بگونے میں جیسے ملاتے ہیں, پھر ان کے چار پیس بنا کے پہاڑوں پہ رکھے, پھر ان سے کہا کہ اللہ کے حکم سے آ جاؤ. تو ایک دوسرے کا گوشت ایک ملا ہوا تھا وہاں, تو سب ایک دوسرے سے الگ ہو کے اپنے اپنے پرندے میں لگ کے پھر وہ زندہ ہو کے ان کے سامنے آئے. تو میں ایسے میں زندہ کرتا ہوں. فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, جب سامنے آ گئی بات, اللہ پاک تو واقعی میں ہر چیز پر قادر ہے. مسلمانوں کو اس عقیدے کو مضبوط کیا گیا کہ یہ جو تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ دیا جاتا ہے, یہ مضبوط ہونا یقینی ہے, یہ ایسا ہوگا, اور اللہ پاک کی قدرت میں کوئی چیز بہی نہیں, چاہے جلا دیا جائے, چاہے جناب والا جانور کھا جائیں, چاہے کچھ کر دیا جائے, پانی میں بہا دیا جائے, زمین میں دفن کر دیا جائے, ہزاروں سال گزر جائیں, ایک قبر میں 50,000 دفن کریں, وہ سب آپس میں مکس ہو جائیں, اللہ اس بات پہ قادر ہیں کہ جس دن فیصلہ فرمائیں گے سب کو اٹھانے کا, وہ سارے کے سارے اس دن اٹھ جائیں گے, زندہ ہو جائیں گے, اور اسی دن پھر ہر انسان کو اس کے اعمال کے اعتبار سے اللہ پاک جزا دینے والے ہیں. اس لیے دنیا کا قیام انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم ضائع نہیں کر سکتے, اس کو مس نہیں کر سکتے, لوز نہیں کر سکتے. جو ٹائم دیا گیا ہے ہر انسان کو, مرد کو اور عورت کو, اس میں اس کو دین پر چلنا ہے, اللہ پاک نے جو ذمہ داریاں دی ہیں ان کو پورا کرنا ہے, ورنہ پھر آدمی کا انجام جو ہے وہ برا ہوگا, کیونکہ وہ تو ہونے والا ہے, کوئی بندہ چاہے تو بھی ہونے والا ہے, کوئی نہ چاہے تب بھی ہونے والا ہے. خرچ کرنے کی ترغیب کے سلسلے میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں, ایک ترغیب یہ دی گئی ہے کہ ایک دانہ زمین میں ڈالو, اس میں سے جو پودا نکلتا ہے اس پودے سے 7 کوپلیں نکلتی ہیں, ہر کوپل میں پھر 100 دانے لگتے ہیں, تو اس طرح ایک دانے سے 700 دانے بن جاتے ہیں. تو ایسے ہی میرے لیے خرچ کرنے والوں کے ساتھ میں ایسے ہی کروں گا کہ ان کے خرچ کو اپنے پاس رکھتا ہوں, پالتا ہوں, تربیت کرتا ہوں, پھر اس کو بڑھاتا ہوں, ایک ایک کے ساتھ ساتھ 100 دیتا ہوں, اور میں تو جس کو پسند کروں گا اس کو اس سے بھی بہت زیادہ بڑھا دوں گا. جب کبھی تمہیں خرچ کا کہا جائے اللہ کے لیے تو تم اس میں کمی مت کرو, یہ تمہارے لیے بھلائی اس میں ہے کہ تم اس میں کمی مت کرو. پھر یہ ترغیب دی کہ یہ ریاکاری سے نہیں ہونا, یہ اخلاص سے ہونا. ریاکاری سے کریں گے تو اس کا انجام کیا ہے وہ بھی بتا دیا, اخلاص سے کریں گے تو اس کا انجام کیا ہے یہ بتا دیا. پھر یہ ترغیب دی ہے کہ اگر تم نے کسی پر خرچ کیا ہے تو احسان مت جتاؤ, اگر احسان جتاؤ گے تو اس کو نئے خرچ میں شمار کر لیا جائے گا. جیسے ریاکاری کی وجہ سے خرچ ضائع ہو جاتا ہے, ایسے احسان جتانے سے سلوک ضائع ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں گرین کارڈ کی کاروائی کرا دی, آ گیا وہ بیچارہ وہاں سے, اب عمر بھر کے واسطے زیر بار احسان, بات بات کو احسان جاتا, ہم نے تو تمہیں بلایا, ہم نے تو تمہیں کارڈ دلایا, ہم نے تو تمہیں, وہ ہمیں ایسا وہ اس کا ثواب ہی ختم ہو جاتا, پہلی مرتبہ میں ختم ہو جاتا ثواب, اس کو بولنا اس سے پہلے جو تم جتائے تھے نا اس میں وہ فنش ہو گیا, اب آئندہ مزید آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کچھ آپ نے کچھ رکھا ہی نہیں ہے اپنے واسطے. ایسے ہی سلوک کرنا ہے شادیوں کے مسئلے میں, بھائیوں بہنوں کے معاملات کے اندر, چھوٹے بھائیوں کی تعلیم و تربیت میں, بہنوں کی شادیوں میں, ایسے بہت سے بہت سے موقعوں پر ہم لوگ جو ہے مسلمان جتانے کے عادی ہیں, ارے ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا, تو یہ بیان خاص طور پر فرمایا گیا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم, اپنے سلوک کو باطل مت کرو, بالمنی احسان جتا کر, والعزا اور تکلیف دے کے, اگر تکلیف دو گے اس کی وجہ سے تو وہ باطل ہو جائے گا, اگر احسان جتاؤ گے تو وہ باطل ہو جائے گا, اگر ریاکاری کرو گے تو وہ باطل ہو جائے گا. بس اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے درگزر فرمائیے, تراویح کو قبول فرمائیے, روزے کو قبول فرمائیے. یا اللہ رمضان کے آنے والے لمحات کو ہمارے لیے بابرکت و مبارک بنائیے, نورانی بنائیے, روزے ہمارے لیے آسان فرمائیے, خاص طور پر کام کرنے والوں کے لیے آسان فرمائیے, تراویح ہمارے لیے آسان فرمائیے, ہمیں ہمت عطا فرمائیے, ہمیں قوت عطا فرمائیے, ہمیں توفیق عطا فرمائیے, کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے, کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائیے, کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائیے, کثرت درود شریف کی توفیق عطا فرمائیے, کثرت انفاق اور خرچ کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے کرم سے اس رمضان کو ہمارے لیے بہت ہی مبارک بنائیے اور بھرپور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین و رحمتک یا ارحم الراحمین.